اچھا بھائی آگے سبق دیکھیے. فاقسام الدلالت ستتن والمقصود بالبحث هنا هي الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع له أو جزئه أو على أمر خارج عنه. گزشتہ سبق میں ہم دلالت کی بحث پڑھ رہے تھے. آپ نے پڑھا کہ دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ لگ جائے, اور پہلی چیز کو کہتے ہیں دالن, لام مشدد ہے بھائی, اور دوسری چیز کو مدلول کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت کی یہ تقسیم دال کے اعتبار سے ہے. دال بدلے گا, دال کی قسم بدلے گی تو دلالت کی قسم بدل جائے گی. تو یہ دال لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر دال لفظ ہو تو یہ دلالت لفظیہ, اور اگر دال غیر لفظ ہو تو پھر دلالت غیر لفظیہ. پھر ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں, یا تو دلالت وضعیہ ہوگی یا دلالت طبعیہ ہوگی یا دلالت عقلیہ ہوگی. دلالت وضعیہ وہ ہے جس میں وضع کا دخل ہو. میں نے بتلایا تھا وضع کا معنی ہے مقرر کرنا, یعنی جس میں انسانوں نے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کیا ہو, خود بخود عقل سے اس کا پتہ نہ چلتا ہو. جیسے ہم نے اپنی زبان میں مختلف چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں, جب وہ لفظ بولتے ہیں تو دوسرا وہ سمجھ لیتا ہے اس کے معنی کو کہ اسے کیا مراد ہے, کیا بات ہو رہی ہے. لیکن یہ دلالت صرف عقل کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے مقرر کرنے کی وجہ سے ہے. لہذا یہی بات آپ کسی دوسری زبان والے کے سامنے کہیں تو دیکھو اس کو نہیں سمجھ آتی. اگر صرف عقل کے ذریعے پتا چلتا تو پھر تو اس کو بھی وہی معنی سمجھ میں آنا چاہیے تھا, لیکن اسے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ انہوں نے اس معنی کے لیے اپنے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا ہر زبان میں اسی طرح ہے, انہوں نے مختلف معنی کے لیے اپنے اپنے الفاظ مقرر کیے ہیں اور بات چیت میں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور ان میں سے جو دوسرے کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ دوسرا اس کو پھر سمجھتا چلا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وضع بھائی, وضع. اور میں نے بتلایا تھا کہ جس لفظ کو, جس چیز کو مقرر کیا گیا یعنی دال, اس کو کہیں گے موضوعن, یعنی مقرر کیا ہوا. جیسے لفظ زید کو کس کے لیے مقرر کیا ہے؟ ذات زید کے لیے. تو لفظ زید ہوا موضوع, اور کس کے لیے مقرر کیا ہے؟ وہ مدلول جو ہے اس کو کہیں گے موضوع لہو, کہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے. ترجمے پہ نظر ہے, موضوع مقرر کیا گیا ہے, لہو اس کے لیے. تو جو مدلول ہوگا اس کو موضوع لہو کہیں گے بھائی, موضوع لہو. تو دلالت وضعیہ کی بات چل رہی تھی کہ جس میں وضع کا دخل ہو تو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں, اور اگر دلالت میں طبیعت کا دخل ہو تو اسے دلالت طبعیہ کہتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ دلالت طبعیہ میں طبیعت کو پہلے مدلول پیش آتا ہے, اور پھر اس مدلول کی وجہ سے طبیعت دال کو وجود دیتی ہے, اور پھر اس دال کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی مدلول کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے کسی شخص کو سینے میں درد ہوا اور اس نے اح اح کہا, تو دیکھا پہلے درد تکلیف لاحق ہوئی تو یہ مدلول ہے, اور پھر اس تکلیف کی وجہ سے اس نے اح اح کو طبیعت نے وجود دیا, اور اس اح اح کے ذریعے دوسرے کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو مدلول لاحق ہوا ہے, یعنی اس کو کوئی سینے میں تکلیف وغیرہ ہوئی ہے. اور یا اسی طرح کسی کو غم لاحق ہوا تو اس نے ہائے ہائے کہا, تو دوسروں کو بھی اس ہائے ہائے سے اس کے غم کا پتہ چل گیا کہ یہ غمگین ہے یا تکلیف میں ہے یا پریشانی میں ہے. تو یہ ہے دلالت طبعیہ. اور اگر دلالت کے اندر نہ تو وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا دخل ہو تو پھر اس کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں. میں نے آپ کو تفصیلا بتلایا تھا کہ دلالت عقلیہ کا یہ معنی نہیں کہ صرف اسی میں عقل کا دخل ہے. عقل کا دخل تو تینوں میں ہے، چاہے وضعیہ ہو، چاہے طبعیہ ہو، چاہے عقلیہ. عقل نہیں تو کوئی بھی دلالت نہیں ہوگی، اس سننے والے کو دوسری چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو عقل کا دخل تو تینوں میں ہے، لیکن باقی دو کے اندر ایک میں وضع کا بھی دخل ہے اور ایک میں طبیعت کا بھی دخل ہے. تو جہاں وضع کا دخل تھا تو اس کا نام وضعیہ رکھ دیا، جہاں طبیعت کا دخل تھا اس کا نام طبعیہ رکھ دیا، اور جہاں ان دونوں میں سے کسی کا بھی دخل نہیں تو اب اس کا نام کیا رکھ دیا؟ عقلیہ رکھ دیا بھائی، عقلیہ رکھ دیا. تو بہرحال عقل کا تعلق تینوں سے ہے بھائی، تینوں میں عقل کا دخل ہے. تو بہ اعتبار دلالت کی چھ قسمیں ہو گئیں بھائی، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، اور اسی طرح تین قسمیں دلالت غیر لفظیہ کی ہو گئیں، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ بھائی. تو یہ چھ قسمیں ہو گئیں، اور ان میں سے ہر ایک کی مثالیں شارح نے شرح کے اندر ذکر کر دی تھیں بھائی. البتہ ان میں سے ایک دوال اربعہ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ کل میں اس کو بیان کروں گا. کتاب میں کیا آیا تھا؟ دلالت وضعیہ کی قسم آئی تھی، کہ دلالتی لفظ زید علی ذاتی ہی، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر. یہ کون سی دلالت ہے، لفظیہ یا غیر لفظیہ؟ لفظیہ ہے. اور کون سی ہے؟ وضعیہ ہے. تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسم ہوئی. اور آگے جو آ رہا ہے وہ دلالت دوال الاربعی علی مدلولاتہا، یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. یہ بھی وضعیہ ہے لیکن غیر لفظیہ، اور دوال اربعہ کی دلالت ان کے مدلولات پر. اب یہ دوال اربعہ کسے کہتے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ منطق کی کتابوں میں ان کا عام ذکر آتا ہے بھائی. دوال یہ لام مشدد ہے اور یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی بھائی. الدوال اربعون، چار. اور تو دوال یہ جمع ہے دالتن کی، دالتن دلالت کرنے والی چیز. تو دالتن اس میں لام مشدد ہے، یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ہے دوال. جیسے دابتن اس کی جمع دوابو آتی ہے بھائی. تو دوال کس کی جمع ہے؟ دالتن کی. دونوں جگہ لام مشدد ہے، دالتن یہ لام بھی مشدد اور دوال لو یہ لام بھی مشدد ہے، لیکن غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی. اور کیا آیا؟ دوال اربعہ بھائی، یہ چار دوال ہیں، چار دلالت کرنے والی چیزیں ہیں، چار دلالت کرنے والی. یہ کون کون سی ہیں؟ بین السطور ان کے نام دیے ہوئے ہیں، وہی العقود والخطوط والنصب والاشارات. عقود، خطوط، نصب اور اشارات، تو یہ چار چیزیں ہیں بھائی، خطوط، عقود، نصب اور اشارات. تو یہ چار چیزیں ہوئیں، خطوط، عقود، نصب اور اشارہ. ان میں سے ہر ایک کی تفصیل یہ ہے بھائی. یاد رکھیے خطوط یہ جمع ہے خطن کی، خا اور طا، خطن. اور خط کہتے ہیں تحریر اور لکھائی کو. خطوط سے کیا مراد ہیں؟ لکھائیاں، تحریریں. دیکھو یہ لکھائی کتنی قیمتی چیز ہے. خط کا معنی لکیر. دیکھو یہ لکیریں ہی ہیں نا، لیکن خاص آوازوں کے لیے آپ نے مختلف لکیریں یا مختلف حروف مقرر کیے ہیں. مثلا الف ایک سیدھی اوپر سے نیچے کی طرف لکیر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف. الف کی یہ یہ خط ہم نے مقرر کیا ہے. با کے لیے ایک تھوڑا سا لمبا گول سا کنارے اوپر کی طرف اٹھے ہوں اور نیچے ایک نقطہ لگا ہو، اس کو ہم نے با کے لیے مقرر کیا ہے. اور اسی کے اوپر اگر نیچے نہ نقطہ ہو بلکہ نیچے نہ ہو نقطہ بلکہ اوپر دو نقطے ڈال دیں، تو اسی کو ہم نے تا کے لیے مقرر کیا. تو یہ مختلف لکیریں ہیں جن کو ہم نے مختلف حروف کے لیے مقرر کیا ہے. تو یہ مختلف حروف انہی کے ذریعے پھر ہم مختلف الفاظ لکھتے ہیں. دیکھو یہ جو حروف ہیں نا، حروف یہ مختلف آوازوں کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں، مختلف آوازوں کے لیے. زا دیکھو، زا کے لیے ہم نے وہ ایک لکیر ہے جو تھوڑی سی ٹیڑھی سی اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ زا. تو یہ ہم جو آپس میں بولتے ہیں، جس طرح کی آوازیں ہم زبان میں بولتے ہوئے ادا کرتے ہیں، ان کے لیے مختلف حروف مقرر کر دیے ہیں. چنانچہ جب میں بول رہا ہوں اور کوئی تقریر لکھنا چاہے تو جیسے جیسے الفاظ میری زبان سے وہ سنتا جائے گا، ان آوازوں کے مطابق وہ ان کو لکھتا جا رہا ہے. تو یہ جو حروف ہیں ہم نے کس کے لیے مقرر کیے ہیں؟ آوازوں کے لیے، مختلف آوازوں کے لیے. اور جو آوازیں، جو الفاظ، جو حروف ہم بولتے نہیں، تو ان کی آوازوں کے لیے کچھ مقرر بھی ہم نے نہیں کیا. مثلا عرب والے ہیں، عرب والے گاف نہیں بولتے، تو گاف کے لیے انہوں نے کوئی حرف ہی نہیں مقرر کیا، وہ بولتے ہی نہیں ہیں گاف. یا ڈال ہے، ڈال، ہم ڈال بولتے ہیں، ہم نے اس کے لیے ایک حرف باقاعدہ شکل مقرر کیا کہ اگر میں کبھی ڈال زبان سے ادا کروں تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے. مثلا ڈھول بھائی، تو آپ نے وہ آپ فوراً سمجھ آتے ہیں شروع میں کس طرح حروف کے ساتھ اس کو لکھنا ہے. لیکن عرب والے ڈال بولتے ہی نہیں، اس کے لیے انہوں نے کوئی حرف مقرر ہی نہیں کیا. تو ہر زبان والے جو زبان سے آوازیں ادا کرتے ہیں، جو لفظ بولتے ہیں، ان آوازوں کے اعتبار سے اپنے انہوں نے حروف بنائے ہوئے ہیں اور پھر وہ اس کے مطابق لکھتے چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آوازوں کے لیے ہم نے حروف مقرر کیے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص تقریر کر رہا ہے اور وہ کوئی نیا لفظ بولتا ہے جو آپ نے اس سے پہلے کہیں دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو لکھ لیتے ہیں یا نہیں لکھ لیتے؟ کیوں؟ وہ آپ اس کی آوازوں کے انداز سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید لکھو، تو آپ زید پہ غور کرتے ہیں کہ ایک زا ہے شروع میں، زا کی آواز ہے، پھر یا کی آواز ہے، پھر آخر میں دال کی آواز ہے. تو زید، زا، یا، دال کے ساتھ آپ اس کو لکھ لیتے ہیں بھائی. تو اس طرح جو بھی میں لفظ بولوں گا، چاہے آپ نے کہیں نہ بھی پڑھا ہو، لیکن آپ کیا کریں گے؟ آوازوں سے پورا اندازہ لگا کر اس کے مطابق اس کو لکھ لیں گے بھائی. تو یہ مختلف زبانوں والوں نے جو وہ الفا حروف ادا کرتے ہیں زبان سے، ان کے لیے انہوں نے مختلف یہ حروف مقرر کیے، مختلف لکھائیاں مقرر کی ہیں. تحریر بھائی. اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مثلا دیکھو، ایک ہے میں زبان سے زید کہتا ہوں، آپ سننے والوں کو سمجھ گیا کہ یہ زید کی بات ہو رہی ہے، فوراً زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. اور ایک صورت یہ ہے کہ میں زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، صرف کتاب کاپی پر میں زا یا دال لکھ دیتا ہوں خاموشی سے، زا یا دال، لیکن اس کو پڑھتے ہی آپ کیا سمجھ گئے کہ یہ کیا لکھا ہے؟ زید. حالانکہ میں نے تو کوئی تلفظ نہیں کیا زبان سے، لیکن آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لفظ زید لکھا ہے اور زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو لہذا تحریر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ زبان ہلائے بغیر اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں بھائی. چنانچہ لوگ دور دراز رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو خط بھیجتے ہیں بھائی. خط کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہی لکیریں اسے لگائی ہوتی ہیں، حروف لکھے ہوتے ہیں، باتیں لکھی ہوتی ہیں، وہی باتیں جو وہ اسے کرنا چاہتا ہے. اور اس کے پاس خط پہنچتا ہے، وہ ساری باتیں سمجھ جاتا ہے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے پوری تفصیل کے ساتھ. دیکھا کتنی دور ہے وہ اس سے، لیکن پیغام پورا کا پورا پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ ایک ایک بات جو وہ کہنا چاہتا تھا دوسرے تک پہنچ گئی، حالانکہ وہ اسے میلوں دور، سینکڑوں میل دور رہتا ہے. اسی طرح یہ لکھائیوں کا اتنا عظیم فائدہ ہے کہ قدیم زمانے کی کتابیں ہم اٹھاتے ہیں، وہاں کی اس زمانے والوں نے جو جو باتیں لکھی ہیں ہم پورے تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھتے چلے جاتے ہیں. مثلا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آج سے 500 سال پہلے کی میں سیر کروں، اس زمانے میں دنیا میں کیا ہوتا تھا، فلاں شہر میں کیا حالات تھے، کس طرح تھا زمانہ، تو آپ اس زمانے والوں کی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں اور آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پوری اس کی صورت آپ کے ذہن میں آتی جاتی ہے، آپ سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ کیا کیا بیان ہو رہا ہے. تو دیکھو یہ تحریر کا کتنا عظیم فائدہ، سینکڑوں سال پرانے لوگوں کی باتیں بعین ہی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری باتیں ذکر کر رہا ہو، اتنے آرام سے آپ پوری تفصیل سے ایک ایک بات سمجھ جاتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا جیسے آپ حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، بعین ہی وہی الفاظ ذکر ہوتے ہیں جو حضور نے فرمائے تھے. آپ سوچیں تو صحیح 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا اور بعین ہی وہی الفاظ آپ کے سامنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر فرمائے تھے یا فلاں موقع پر فرمائے تھے یا فلاں صحابی سے فرمائے تھے، وہی الفاظ وہ پوری طرح آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تحریر کتنی قیمتی چیز ہے. تو یہ تحریر جو ہے نا، یہ لکھائی ہے، اس کو کہتے ہیں خطن، خط. بھائی میں نے بتایا لکیریں ہی ہیں نا ساری، لیکن ہر زبان والوں کے اپنا انداز ہے. جیسے دیکھو اردو والے اور عرب والے الف با وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو انگریز ہیں انہوں نے اپنے لیے اے بی سی وغیرہ مختلف حروف کی صورتیں مقرر کی ہوئی ہیں اور وہ اس کے مطابق لکھتے ہیں. بھائی تو یہ کیا ہیں؟ خطوط. بھائی دوالے اربعہ کی بات چل رہی ہے، یہ پہلی قسم کیا ہے؟ خطوط. خطوط کس کی جمع؟ خط کی. اور خط کسے کہتے ہیں؟ لکھائی اور تحریر کو. تو یہ لکھائیاں اور تحریریں کتنی قیمتی چیز ہیں بھائی. اس کے ذریعے کوئی آدمی پاس ہو یا نہ ہو، لیکن اپنا پیغام دوسرے کو پہنچا سکتا ہے بھائی، پہنچا سکتا ہے. تو یہ خطوط ہیں بھائی. اور خطوط میں دیکھو، میں نے آپ کے سامنے لکھا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، خاموشی سے قلم اٹھاتا ہوں اور زا یا دال لکھ دیتا ہوں. آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے میں نے کیا لکھا ہے؟ آپ سمجھ گئے کیا لکھا میں نے؟ زید. میں نے تو زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ کے سامنے حروف لکھے، کچھ ٹیڑے میڑے خط کھینچے اور آپ سمجھ گئے. تو یہ کون سی دلالت ہوئی، لفظیہ یا غیر لفظیہ؟ غیر لفظیہ، کیونکہ میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. اور کیا یہ خود بخود اسی طرح ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے گا، یہ اس میں وضع کا دخل ہے؟ وضع کا دخل ہے. آپ کو پتا ہے یہ زا فلاں آواز کے لیے مقرر ہے، یہ یا فلاں کے لیے آواز کے لیے ہے، دال فلاں آواز کے لیے مقرر ہے. یہ ایک ایک لکیر کو آپ جانتے ہیں، تو ایک ایک حرف کو آپ جانتے ہیں، تو آپ نے اس کو پڑھ لیا. صورت سمجھ میں آگے. تو یہ کون سی قسم ہوئی؟ غیر لفظیہ وضعیہ. تو یہ دوال اربعہ، یہ چاروں جو ہیں یہ غیر لفظیہ وضعیہ کی قسمیں ہیں. تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ خطوط. دوسری قسم ہے عقود. بھائی عقود، عقود عقدن کی جمع ہے. عقدن، عقدن کہتے ہیں گرا کو. بھائی آپ دھاگے یا رسی کے درمیان میں گرا لگاتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں، یہ گرا، یہ باندھنا، یہ کیا ہے؟ اس کو گرا کہتے ہیں، عقدن کہتے ہیں اس کو عربی میں، عقدن. تو عقود جمع ہے عقدن کی، اور عقدن کسے کہتے ہیں؟ گرا کو. تو اور مراد اس سے یہ انگلیوں کے درمیان جو جوڑ ہیں یہ مراد ہیں. جیسے دیکھو یہ ایک انگلی کے درمیان کتنے جوڑ؟ تین پورے ہیں، تین پورے، اور درمیان میں کتنے جوڑ ہیں؟
دو جوڑ
ہیں. ایک تو بالکل جڑ پہ ہے نا
جی.
ہاں، باقی درمیان میں اس کے دو جوڑ ہیں. تو یہ جوڑ گر ہیں مراد، یہ جوڑ مراد ہیں بھائی عقود سے. اور ان کو کہتے ہیں عقود الانامل، عقود الانامل. انامل جمع ہے انملتن کی، انملہ انگلی کو کہتے ہیں، انملہ. انامل کس کی جمع ہے؟ انملہ. اور انملہ انگلی کو کہتے ہیں. تو عقود الانامل انگلیوں کے جوڑ، عقود الانامل انگلیوں کے جوڑ. یاد رکھیے عقود الانامل عرب کے ہاں عدد بتلانے کا ایک خاص طریقہ تھا. عرب یہ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیاں ہیں؟ دس. ان دس انگلیوں کے ذریعے عرب دس ہزار تک عدد بتلایا کرتے تھے. دس انگلیوں کے ذریعے دس ہزار تک عدد وہ بتلایا کرتے تھے بھائی, دس ہزار تک. تو اس کو کہتے ہیں عقود الانامل بھائی, عقود الانامل. اور یاد رکھیے اس کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے, عقود الانامل کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے. اب احادیث میں عقود الانامل سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ جو دس ہزار تک گنتی کا طریقہ تھا وہ مراد ہے, یا تم بعض علماء کہتے ہیں وہی طریقہ مراد ہے, وہ جو عرب انگلیوں پر ایک سے لے کر دس ہزار تک عدد شمار کرتے تھے وہ بعض علماء نے لکھا, جبکہ بعض عرب علماء وغیرہ عام علماء کہتے ہیں کہ عقود الانامل سے مراد یہ انگلیوں کے سروں پر حضور پڑھتے تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کس پر پڑھتے تھے؟ عقود الانامل پر. تو بعض علماء نے کیا کہا, وہ خاص گنتی والا طریقہ مراد ہے اس طریقے سے. اور عام عرب علماء کہتے ہیں کہ عقود الانامل سے جو حدیث میں عقود الانامل کا ذکر آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بس یہ انگلیوں کے سروں پر پڑھتے تھے. مثلا سبحان, ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا, ایک انگلی بند کر دی, پھر سبحان اللہ پڑھا دوسری انگلی بند کی, پھر سبحان اللہ تیسری انگلی بند کی, اس طرح پانچ دفعہ میں پانچوں انگلیاں بند کر دیں, اور پھر ان کو کھولتے اگلی دفعہ پھر کھولتے چلے گئے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھ پر ایک انگلی واپس کھول دی, سات پہ دوسری کھول دی, آٹھ پہ تیسری کھول دی. تو اس طرح جو انگلیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات شمار کرتے تھے یہ ہے عقود الانامل. جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ وہ خاص طریقہ عرب کا مراد ہے کہ جس میں دونوں ہاتھوں پر ایک سے لے کر دس ہزار تک عرب لوگ عدد شمار کیا کرتے تھے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ عام عرب علماء کیا کہتے ہیں حدیث میں کس طرح ہے کہ حدیث میں جو عقود الانامل کا ذکر ہے, تو عام عرب علماء کیا کہتے ہیں کہ جو انگلیوں کے سروں پر شمار کرتے تھے, یعنی ایک ایک مرتبہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں, ایک ایک انگلی کو ہاتھ مثلا دائیں ہاتھ کی انگلی کو بند کرتے جا رہے ہیں, پانچ پر پہنچ کر ساری انگلیاں بند ہو گئیں, پھر چھ سات آٹھ, تو پھر ایک ایک انگلی ساتھ ساتھ کھولتے چلے گئے, تو دس پہ پھر ساری انگلیاں کھل گئیں. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہاں جو عقود ہے یہ کتاب میں آیا, یہ عقود وہ جو گنتی کا خاص طریقہ تھا وہ مراد ہے. پہلے جو میں نے ذکر کیا وہ کس کا ہے؟ حدیث میں. حدیث کے بارے میں دونوں قول میں نے ذکر کر دیے, لیکن یہاں جو عقود ہے یہ وہ عقود الانامل جو دس ہزار تک عرب شمار کرتے تھے وہ مراد ہے. وہ کس طرح طریقہ ہے وہ دیکھ لیں بھائی, سمجھ لیں اچھی طرح. یاد رکھیے دائیں ہاتھ کے ذریعے اکائیاں اور دہائیاں بتلائی جاتی ہیں. کیا؟ اور اکائیاں اور دہائیاں. اور بائیں ہاتھ کے ذریعے سینکڑے اور ہزار بتلائے جاتے ہیں, سو, دو سو, تین سو, چار سو, یہ بائیں ہاتھ کے ذریعے بتلائیں گے, یا ہزار, دو ہزار, پانچ ہزار, چھ ہزار, یہ بائیں ہاتھ کے ذریعے بتائیں گے. تو دائیں ہاتھ کے ذریعے کیا بتائیں گے؟ اکائیاں, ایک, دو, تین, چار, یا دہائیاں, دس, بیس, تیس, چالیس. تو اکائیاں اور دہائیاں کس ہاتھ کے ذریعے؟ دائیں ہاتھ کے ذریعے. اور سینکڑے اور ہزار کس کے ذریعے؟ بائیں ہاتھ کے ذریعے. البتہ طریقہ دونوں طرف ایک ہی ہے, لیکن ایک طرف اکائیاں اور دہائیاں شمار ہوں گی اور دوسرے ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینکڑے اور ہزار شمار ہوں گے. اب وہ کس طرح تھا دیکھیے, دیکھیے یہ میرا دایاں ہاتھ ہے, اس کی ہتھیلی آپ لوگوں کی طرف ہے, یہ میرے دایاں ہاتھ ہے, اس کا رخ آپ کی طرف ہے. اس دائیں ہاتھ میں یاد رکھیے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے, اس کو ان کے نام یاد رکھیں بھائی. چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں خنسر عربی میں, خنسر, خا نون صادرا, خنسر. اس کے ساتھ والی انگلی کو کہتے ہیں بنسر, با نون صادرا. نام یاد رہیں گے؟ پہلی چھوٹی انگلی کا, سب سے چھوٹی انگلی کا کیا نام؟ فنسر. دوسری کا نام؟ بنسر, با نون صاد را. تیسری جو درمیان والی لمبی انگلی ہے اس کا نام ہے وسطی, وسطی درمیان والی. نام سے پتا چل رہا ہے. جو شہادت کی انگلی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سبابہ سبابتن, تو یہ کون سی ہے؟ شہادت کی انگلی. اور انگوٹھے کو کہتے ہیں ابہامن, انگوٹھے کو کیا کہتے ہیں؟ ابہامن. اب دہرائیے, چھوٹی انگلی بن سر, ساتھ والی بن سر, اس کے ساتھ والی وسطا, اس کے ساتھ والی سبابا, اور انگوٹھا ابہام. تو اب یہ نام یاد رکھنے میں انہی کے ذریعے بیان کروں گا, خنسر, بن سر, وسطا, سبابا اور ابہام. ان میں سے یاد رکھیے جو خنسر, بن سر اور وسطا, یہ تین جو انگلیاں ہیں ان کے ذریعے اکائیاں بیان کریں گے. کیا بیان کریں گے؟ یعنی ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھ, سات, آٹھ, نو, نو تک ان کے ذریعے بیان ہوگا. اور یہ جو سبابا ہے اور ابہام ہے, سبابا اور یعنی شہادت کی انگلی اور جو انگوٹھا ہے, اس کے ذریعے دہائیاں بیان ہوں گی بھائی. تو خنسر, بنسر اور وسطی کے ذریعے اکائیاں, اور سبابا اور ابہام کے ذریعے دہائیاں بیان ہوں گی بھائی. کس طرح؟ دیکھیے بھائی, یہ میرا دایاں ہاتھ, اس کی ہتھیلی آپ کی طرف ہے. میں اب آپ کو ایک کا عدد بتلانا چاہتا ہوں. یہ طریقہ عرب میں عام رائج تھا, وہ کسی کو کوئی عدد بتلانا چاہتے تھے تو زبان سے بعض اوقات بولنے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے. مثلا میں نے آپ کو کہنا ہے 55, تو میں زبان سے کہنے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کر دیتا تھا, سننے والا فوراً سمجھ. بچے کو پتا ہوتا تھا, یہ ان کے ہاں عام رائج تھا یہ طریقہ بھائی, اور خصوصاً تاجروں میں تو بالکل ہی عام تھا, سب تاجر اس کو استعمال کرتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک تاجر نے دوسرے کو کوئی بات بتلانی ہے, اس نے اسے کی قیمت پوچھی, وہ ساتھ والوں کو نہیں بتانا چاہتا, وہ ہاتھ سے اس کو چھپا کر اشارہ کر دیتا تھا, وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ چیز اتنے کی ہے بھائی. تو دیکھیے اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے اور سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی کا رخ آپ کی طرف ہے. یہ پہلی تین چھوٹی انگلی کے ساتھ, چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی دو انگلیاں, ان کے ذریعے کیا بیان ہوں گی؟ اکائیاں. اور سبابا اور ابہام کے ذریعے دہائیاں بیان ہوں گی. کس طرح؟ دیکھیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو خنسر ہے اس کو میں موڑ دوں گا تھوڑا سا, خنسر کو پورا موڑ دیں, لیکن اس طریقے پر موڑنا ہے کہ خنسر کا سر اس کی اپنی جڑ کے قریب رہے, دور نہیں لے کے جانا. خنسر کا جتنا موڑ سکتے ہیں, جتنا موڑ سکتے ہیں, چند دن مشق کریں گے انشاءاللہ, شروع میں موڑنا ذرا مشکل ہوگا, لیکن چند دن آپ مشق کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہترین آپ عادت سے بیان کرنے لگے ہیں. تو خنسر کو موڑا درمیان سے, لیکن اس طریقے سے کہ خنسر کا سر کہاں رہے, اس کی اپنی جڑ کے قریب ہی رہے. یہ ہے ایک کی علامت. دو کے لیے بنسر کو بھی ساتھ موڑ دیں اسی طریقے سے کہ بنسر کا سر اپنی ہی جڑ کے قریب رہے. یہ کیا ہے؟ دو. باقی انگلیوں کو سیدھا رکھنا ہے, باقی انگلیوں کو نہیں ٹیڑھا کرنا جتنا ہو سکے. تین کے لیے یوں کریں, وسطی کو بھی ساتھ موڑ دیں. خنسر, بنسر, وسطی, تینوں کو آپ نے موڑ دیا, تینوں اپنی جڑ کے قریب ہی ہیں, تینوں کے سر اپنی جڑ کے قریب ہیں. جڑ سے یہ انگلیوں کو نیچے نہیں لے کے جانا, ہتھیلی کی طرف نہیں لے کے جانا, بس اپنی جگہ پہ رہیں, اور انگلیوں کے صرف درمیان سے مڑی ہوئی ہیں. تو یہ تین کی علامت ہے. کیا ہے تین کی علامت؟ تینوں انگلیاں جھکی ہوئی ہیں لیکن تینوں کے سر اپنی جڑوں کے قریب ہیں. اب میں بتلانا چاہتا ہوں چار. چار کا طریقہ یہ ہے کہ خنسر کو سیدھا کر دیں, بنسر اور وسطی کو جھکا رہنے دیں. یہ چار کی علامت ہے. پانچ کی علامت یہ ہے کہ خنسر کے ساتھ بنسر کو بھی سیدھا کر دیں, وسطی کو جھکا رہنے دیں, اس کا سر اپنی جڑ کے قریب ہی رہنے دیں. یہ ہوا پانچ. چھ کے لیے یوں کریں, وسطی کو سیدھا کر دیں اور بنسر کو واپس جھکا دیں کہ اس کا سر اپنی جڑ کے قریب رہے. یہ ہے چھ کی علامت. چھ کی کیا علامت ہے؟ خنسر بھی سیدھی, وسطی بھی سیدھی, لیکن بن سر جو ہے وہ اس کا سر اپنی جڑ کے قریب. یہ چھ. سات کے لیے یوں کریں, اب واپس ساری انگلیوں کو سیدھا کریں اور صرف ہن سر کو موڑ کر جتنا موڑ سکتے ہیں ہتھیلی کے آخری کنارے تک, بھائی آخری کنارے تک اس کو موڑ کر لے آئیں. ہاں شاباش, جتنا دور تک. پہلے تو خنسر کہاں تھی؟ اپنی جڑ کے قریب تھی, تو وہ کس کی علامت تھی؟ ایک. اور اس کو خوب آگے تک لے جاؤ, وہ ہتھیلی کے جتنا دور تک لے جا سکیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ سات کی علامت ہے. آٹھ کے لیے یوں کریں, اب اسی کے ساتھ بنسر کو بھی اسی طرح موڑ دیں کہ پورے ہتھیلی کے آخری حصے تک وہ چلی جائے. بھائی انگوٹھے کا نچلا موٹا حصہ نہیں ہے, اس کے اوپر رکھیں تقریباً بہت دور تک, بہت دور تک. ہاں یہ کیا ہے؟ سات. سات میں کیا ہے؟ خنسر اور بنسر دونوں کو آپ نے انگوٹھے کا جو آخری نچلا موٹا حصہ ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور نو کے لیے یوں کریں, وسطی کو بھی ان کے ساتھ موڑ دیں, یہ ہے نو کی علامت. انگوٹھے کو سیدھا رکھنا ہے, سب بابا کو بھی سیدھا رکھنا ہے. ان کو آپ موڑیں گے تو کوئی اور عدد بن جائے گا. ان کو سیدھا, انگوٹھا بھی سیدھا, سب بابا بھی سیدھی, اور لیکن خنسر بنسر اور وسطی کہاں پر ہے؟ انگوٹھے کے آخری جو بڑا حصہ ہے اور اس کے اوپر رکھ دیا, پوری ہتھیلی ان کے نیچے آ گئی. بھائی طریقہ سمجھ میں آیا؟ پھر دیکھ لیں, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو. طریقہ سمجھ میں آیا؟ یہ تھی اکائیاں. اب یہ جو سبابا اور ابہام ہے, ان کے ذریعے دہائیاں بیان ہوں گی. کس طرح؟ دیکھو انگوٹھے کے درمیان کا جو جوڑ ہے, اس پر سب بابا کا سر رکھ دیں. ہاں یعنی ایک درمیانہ دائرہ بن جائے, درمیانہ دائرہ. ایک صورت یہ ہے نا, انگوٹھے کے سر پر سب بابا کو رکھیں, یہ تو بڑا دائرہ بن جائے گا. ایک درمیان میں رکھیں تو متوسط دائرہ بنے گا, ایک بالکل جڑ کے قریب رکھیں تو سب سے چھوٹا دائرہ بنے گا. ہم نے درمیانہ دائرہ بنانا ہے. دس کی علامت, انگوٹھے کے درمیان والی جو لکیر ہے اسی پر آپ کیا رکھ دیں؟ سب بابا کو رکھ دیں. یہ کیا ہے؟
دس.
سب بابا والی جانب ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ سب بابا انگوٹھے کی جو جانب ہے سب بابا کی طرف, انگوٹھے کی جو جانب ہے انگوشتے شہادت کی طرف, شہادت کی انگلی کی طرف, وہ اسی طرف کو اس لکیر کے اوپر شہادت کی انگلی کا سر رکھ دیں. یہ ایک متوسط درجے کا دائرہ بن گیا, یہ ہے دس. بیس کے لیے, بیس کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو سب بابا اور وسطی کے بیچ لے آئیں. سب بابا اور وسطی کو سیدھا رکھیں, سب بابا اور وسطی کو سیدھا رکھیں, اور انگوٹھا بھی بالکل سیدھا ہو, لیکن ان کے بیچ میں تھوڑا سا اندر داخل کر دیں. سب بابا اور وسطی کے بیچ میں انگوٹھا داخل کر دیں تھوڑا سا. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب بابا کی پہلی لکیر جو ہے, سب بابا کے درمیان ایک تو جڑ والی لکیر ہے نا, درمیان والی پہلی لکیر جو ہے اس کے قریب انگوٹھے کا سر بنے گا, اس سے اوپر نہیں جائے گا انگوٹھا. اور یہ انگوٹھے کے ناخن کو آپ نے سب بابا کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. یہ ہے بیس کی علامت. نہیں سمجھ میں آیا؟ سب بابا یعنی شہادت کی انگلی, اور وسطی یعنی درمیان والی لمبی انگلی, ان کو تھوڑا سا کھلا رکھیں اور ان کے بیچ انگوٹھے کو لے آئیں. بیچ انگوٹھے کا ناخن اب کس کے ساتھ لگے گا؟ سب بابا کے ساتھ انگوٹھے کا ناخن لگ رہا ہے بھائی, اور ساری انگلیاں سیدھی ہیں, انگوٹھا بھی بالکل سیدھا ہے بھائی. اور یہ انگوٹھا سب بابا کی درمیان جو پہلا جوڑ ہے اس سے اوپر نہیں جا رہا بھائی. یہ کیا ہے؟ بیس کی علامت. اچھا تیس کی علامت آسان ہے, انگوٹھے کے سر پر سب بابا کا سر رکھ دیں. دس کے لیے ایک چھوٹا دائرہ بنایا تھا نا، سبابا کو کہاں رکھا تھا؟ انگوٹھے کے درمیان والی لکیر پر. اب انگوٹھے کے سر کے اوپر، سر کے قریب اس کو رکھ دیں. جیسے آپ چونٹی میں کوئی چیز نہیں اٹھاتے، نمک اٹھایا یا کوئی چیز، بس اس طرح کی چونٹی بنا لیں. یہ تو یہ کیا بنا؟ یہ تیس کی علامت ہے، تیس کی علامت بھائی. انگوٹھے کے سر اور سبابا کے سر کو ملا دیا بھائی. اچھا یہ تیس کی علامت. چالیس کی علامت یہ ہے کہ سبابا کو بھی سیدھا رکھیں اور انگوٹھے کو بھی بالکل سیدھا رکھیں، سبابا کے ساتھ ملا دیں. سبابا کو بالکل سیدھا رکھا، انگوٹھے کو بھی بالکل سیدھا رکھا. اب دیکھ رہے ہیں آپ، انگوٹھے اور ہتھیلی اور سبابا میں کوئی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، انگوٹھا بھی بالکل سیدھا. اور انگوٹھا کہاں تک آ رہا ہے؟ سبابا کے پہلے جوڑ تک آ رہا ہے. اب اسی ابھی پورا نہیں میں نے بتایا، یہ چالیس کی علامت بتا رہا ہوں. اب اسی حالت میں انگوٹھے کو تھوڑا سا سبابا کے پیچھے کی طرف لے جائیں. کتنا لے جا سکتے ہیں؟ ہاں یہ پیچھے کی طرف تھوڑا لے جائیں. انگوٹھے کو جوڑ کے رکھنا ہے سبابا کے پیچھے، سبابا کے اوپر لگا کے رکھنا ہے انگوٹھے کو. ہاں شاباش، ٹھیک ہے. ہاں جتنا کر سکیں. تو یہ انگوٹھے کو سبابا کی پشت پر، یعنی یوں سمجھیں سبابا کا سب سے نیچے والا جو پورا ہے، اس پورے کی پچھلی طرف انگوٹھا لگا ہوا ہو. اس طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے چالیس کی علامت. چالیس. پچاس کی علامت، پچاس کی علامت یہ ہے کہ آپ باقی انگلیاں ساری سیدھی رکھیں، اور یعنی شہادت کی انگلی کو سیدھا رکھیں اور انگوٹھے کو پورا موڑ لیں ہتھیلی کے درمیان. انگوٹھے کو اتنا جتنا موڑ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جڑ کے قریب آ جائے. ہتھیلی سے باہر نہیں جانا چاہیے انگوٹھا، اپنی ہی جڑ کے قریب رہے اس کا سر. دیکھا، ہتھیلی کے اندر ہی اندر انگوٹھا آ گیا سارا. یہ ہے پچاس کی علامت. کس کی علامت؟ پچاس کی. اچھا ساٹھ کی علامت اب سمجھ لو. ساٹھ کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے سبابا کو انگوٹھے کی پشت پر لائیں، اور سبابا کا جو درمیان والا پورا ہے وہ انگوٹھے کے ناخن کو اپنے نیچے چھپا لے. ہاں سبابا کا درمیان والا پورا کیا کرے؟ درمیان والا پورا ناخن کے اوپر آئے، ناخن چھپ جائے اس کے نیچے بھائی، ناخن کے اوپر، ناخن کے سبابا انگوٹھے کے سر پر نہیں، پیچھے کی طرف لے کر جاؤ. ادھر دیکھو بھائی، دیکھو ناخن نظر آ رہا ہے؟ کسی طرف سے آپ دیکھ لیں میرے انگوٹھے کا ناخن نہیں نظر آ رہا، سارا سبابا کے درمیانے پورے کے نیچے چھپ گیا. اور دیکھو سبابا کا سر، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک پورا انگوٹھے سے آگے نکلا ہوا ہے. ہاں یہ ہے ساٹھ کی علامت. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ ستر کی علامت یہ ہے کہ سبابا کو سیدھا کر دیں، انگوٹھے کو بھی سیدھا کر دیں، اور اب انگوٹھے کو سبابا کی درمیان والی لکیر پر لے جائیں. درمیان والی لکیر پر، یعنی یوں سمجھیں کہ انگوٹھے یہ جو درمیان والا پورا ہے نا، درمیان والا پورا، انگوٹھا سبابا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انگوٹھے کا سر جو ہے وہ درمیان والے پورے کے بیچ میں آ رہا ہے. انگوٹھے کا سر کہاں آ رہا ہے؟ ہاں تو گویا درمیانے پورے پر آپ نے انگوٹھے کو رکھ دیا. یہ ہے ستر کی علامت. ستر. اسی کی علامت یہ ہے کہ آپ سبابا کو انگوٹھے کی پشت پر لائیں، اور انگوٹھے کی پشت پر جو جوڑ ہے اس کے اوپر سبابا کا پہلا پورا رکھ دیں. ہاں پہلا پورا، شاباش. انگوٹھے کے درمیان میں جو لکیر ہے اس پر سبابا کا پہلا پورا رکھنا ہے، لیکن پشت کی طرف ناخن والی سائڈ پر یہ پہلا پورا سبابا کا یہ انگوٹھے کے اوپر لگا ہوا ہو. دیکھو یہ بھی ایک دائرہ سا بن گیا، دائرہ بن گیا، لیکن دس کے والا دائرے اور اس دائرے میں فرق ہے. اس میں کیا تھا، دس والے دائرے میں انگوٹھے کی ایک جانب ہم نے سبابا کا سر رکھا تھا، اب ہم نے انگوٹھے کی پشت پر سبابا کا پہلا پورا پورا رکھ دیا. یہ کیا ہے، اسی. اور نوے، نوے کے لیے یوں کریں کہ انگوٹھے کو سیدھا رکھیں اور سبابا کو اپنی جڑ میں پورا موڑ کر نیچے اس کا سر لگا دیں. ہاں، یہ چھوٹے سے چھوٹا دائرہ سبابا کے ذریعے بنا لیں. آپ سبابا کو پورا موڑ کر چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بنا لیں، یہ کیا ہے، نوے کی علامت ہے. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر دیکھ لیں دس کی علامت کیا ہے، کہ ابہام کے درمیان والی لکیر پر سبابا کا سر رکھ دیں. بیس کی علامت یہ ہے کہ ابہام کو سبابا اور وسطی کے بیچ لے آئیں، لیکن اس انگوٹھے کا ناخن جو ہے وہ سبابا کے ساتھ لگا ہوا ہو. تیس کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے سر پر سبابا کا سر رکھ دیں، یہ ہے تیس کی علامت، ایک بڑا دائرہ بن گیا. اور چالیس کی علامت یہ ہے کہ سبابا کی پشت پر پہلے، پشت پر انگوٹھے کو لے جائیں پہلے پورے کے پیچھے، جتنا پیچھے لے جا پیچھے نیچے، ہاں یہ پہلے پورا، یا چاہے پورا پورے کے پیچھے نہ بھی آئے لیکن جڑ کے ساتھ پیچھے کی طرف آ جائے انگوٹھا، یہ ہے چالیس بھائی. اور پچاس کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو ہتھیلی کے درمیان پورا موڑ لیں، کہ انگوٹھے کے سر اپنی جڑ کے قریب سے قریب آپ رکھ دیں، انگوٹھا ہتھیلی کے اندر ہو، باہر نہ جائے، یہ ہے پچاس کی علامت. اور ساٹھ کی علامت، ساٹھ کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے ناخن پر آپ سبابا کا درمیانہ پورا رکھ کر اس ناخن کو چھپا لیں اس میں، یہ ہے ساٹھ. ستر کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے سبابا کے درمیان والے پہلے جوڑ پر، یعنی نیچے کی طرف سے، نیچے کی طرف سے جو پہلا جوڑ آتا ہے سبابا کے اندر، ایک تو جڑ میں ہے نا، جڑ نہیں، جڑ سے اوپر دو جوڑ ہیں درمیان میں، تو جو پہلا جوڑ ہے نیچے کی طرف سے اس پر آپ انگوٹھے کا سر لگا دیں، یہ ہے ستر بھائی. اسی کی علامت یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کی پشت پر جو اس کا پہلا جوڑ ہے اس پر سبابا کا پہلا پورا رکھ دیں. ہاں ذرا نیچے بھائی، نیچے ذرا خوب، تاکہ واضح ہو جائے. ہاں بالکل واضح ہو جائے، یہ چونکہ صرف اشارات کے ذریعے دوسرے کو بتانا ہوتا ہے نا، تو خوب واضح اور نمایاں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ التباس نہ آئے کہ ایک اشارہ دوسرے سے ملتا ہو. تو یہ اسی. اور نوے کی علامت کیا ہے، کہ سبابا کو بالکل انگوٹھے کی جڑ میں پورا موڑ کر نیچے اس کا سر لگا دیں، تو یہ چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بن گیا، اور انگوٹھے کو سیدھا رکھیں، تو یہ کیا ہے، نوے. تو یہ ہیں اکائیاں اور دہائیاں. اکائیاں کس کے ذریعے، خنسر، بنسر اور وسطی کے ذریعے، اور دہائیاں کس کے ذریعے، سبابا اور ابہام کے ذریعے. اب دیکھیے بھائی، اب میں آپ کے سامنے مثلا ایک سے سو تک گنتی گنتا ہوں، آپ دیکھتے جائیے. دیکھیے یہ ہے ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، اور یہ ہوا دس. اب میں گیارہ کیسے بتاؤں گا، یہ گیارہ دیکھو، دس کا عدد بھی میں نے بنایا ہوا ہے دائرہ، اور ساتھ میں نے خنسر کو بھی موڑ لیا، یہ کیا ہوا گیارہ، یہ کیا ہے بارہ، یہ کیا ہے تیرہ، یہ کیا ہے چودہ، پندرہ، سولہ، 17, 18, 19 اور 20. یہ 20 ہے بھائی، انگوٹھے کو میں درمیان میں لے آیا. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 اور یہ 30 ہے. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 اور یہ 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 جی یہ ہے 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 اور یہ ہے 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 اور یہ ہے 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 اور یہ ہے 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 تو 1 سے 99 تک گنتی ہم سیدھے ہاتھ پر گنتے ہیں، اور بعین ہی یہی طریقہ ہے الٹے ہاتھ میں. الٹے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہی طریقہ، لیکن یہاں اکائیوں کی جگہ سینکڑے حساب ہوں گے. وہی طریقہ بعین ہی، وہاں خنسر بنسر اور وسطی کے لیے کیا بیان ہوئی تھی؟ اکائیاں. اب یہاں وہی سینکڑے بیان ہوں گے. دیکھو یہ میں نے صرف خنسر کو موڑا، یہ کیا ہے 100، دوسری کو بھی ساتھ موڑ دیا لیکن سر اپنی جڑ کے قریب ہی رہا، یہ کیا ہے 200، تیسری کو موڑا یہ کیا ہے 300، یہ 400، یہ 500، یہ 600، وہاں 6 تھا یہاں 600 ہے، وہاں 5 تھا یہاں 500، بالکل وہی طریقہ ہے. اس کے بعد 7, 8, 9 دیکھا، یہ آسا وہاں کیا تھا 7, 8, 9، یہاں کیا ہے 700, 800 اور 900. پھر وہاں جو دہائیاں تھیں وہ دہائیوں کے لیے 10, 20, 30 بیان ہوتا تھا، یہاں 1000, 2000, 3000 بیان ہوگا. مثلا یہ 10 کی علامت الٹے ہاتھ سے بناؤ، یہ ہے 1000، 20 کی علامت بناؤ 2000، اور 30 کی علامت بناؤ یہ ہے 3000. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 40 کی علامت بناؤ یہ ہے 4000، 50 کی علامت ادھر الٹے ہاتھ سے بناؤ تو یہ ہے 5000، 60 کی علامت بناؤ تو یہ ہے 6000، اور 7 کی علامت بناؤ تو یہ کیا ہے 7000، اور 8 کی علامت بناؤ تو یہ ہے 8000، 9 کی علامت بناؤ تو یہ ہے 9000. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح 9000 اس ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر، اور 99 کس ہاتھ پر؟ دائیں ہاتھ پر. تو یہ کتنے ہو گئے؟ اور نہیں، 9000 بھی اور 900 بھی. 9000 تو دو انگلیوں کے ذریعے، اور 3 7 والی انگلیوں کے ذریعے 900، تو 9900 یہ ہے بائیں ہاتھ کے ذریعے، اور 99 یہ کس کے ذریعے؟ دائیں ہاتھ کے ذریعے. تو کتنے ہو گئے؟ 9999. اب 10000 کی کیا علامت ہے؟ تو 10000 کی علامت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کے سر کے ساتھ سبابا کو اس طرح جوڑنا ہے کہ انگوٹھے کا پہلا پورا پورا سبابا کے پہلے پورے پورے کے ساتھ چپکا دیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ سبابا کا پورا دوسری طرف کو، سبابا کا ناخن اور انگوٹھے کا ناخن ایک دوسرے کے مخالف سمت میں اندر والی جانب کو جوڑنا ہے، اندر والی جانب، وہی جو آپ نے 30 کی علامت تھی، لیکن 30 میں صرف سر جوڑے تھے آپ نے، اب کیا کرنا ہے؟
پورا
کوشش کرنی ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ سبابہ کو آپ انگوٹھے کے ساتھ جوڑ دیں، ایک یا ڈیڑھ پورا جڑ جائے گا، یہ ایک چونچ بن جائے گی، جیسے پرندے کی چونچ ہوتی ہے نا، اس طرح کی شکل، اور یہی شکل دونوں ہاتھوں سے بنا لیں، دونوں ہاتھوں سے بنا لیں، یہ ہے 10,000 کی علامت پہ، کس کی علامت ہے؟ 10,000 کی علامت ہے. تو عرب اس طرح، یہ ہے عقود الانامل. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب احادیث میں جو عقود الانامل آتا ہے اس سے کیا یہی طریقہ مراد ہے؟ میں نے بتلایا کہ بعض علماء نے لکھا کہ ہاں یہی طریقہ مراد ہے، عرب میں یہ عام رائج تھا، جبکہ بعض عام آج کل کے عام عرب علماء وہ کہتے ہیں کہ بس یہ انگلیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنتے تھے، ہر تسبیح کے ساتھ انگلی بند کرتے جا رہے ہیں اور پھر انہی کو کھولتے جا رہے ہیں. تو یہ ہے عقود الانامل. اب دیکھیے، میں نے آپ کی طرف 10 کا ہاتھ سے اشارہ کر دیا، آپ سمجھ گئے کتنا عدد مراد ہے؟ 10. میں نے زبان سے کچھ کہا
نہیں،
تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ غیر لفظیہ. اور یہ خود بخود 10 پہ دلالت ہوئی یا ہم نے مقرر کیا ہے؟ ہم نے مقرر کیا ہے. تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہوئی. بھائی یہ تھے عقود. بھائی عقود، اور پھر ہے نصب، تیسری چیز ہے نصب. نصب جمع ہے نسبتن کی. نسبتن کہتے ہیں، نصبہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو گاڑنا، گاڑنا، کھڑا کرنا، زمین میں گاڑ کر اس کو. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو نصب جمع ہے نسبتن کی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، تو راستے میں حکومت نے پتھر لگائے ہوتے ہیں، ان پتھروں پر فاصلہ درج ہوتا ہے کہ اب اتنے کلومیٹر رہ گیا، اب اتنے کلومیٹر رہ گیا. دیکھے ہیں یا نہیں آپ نے؟ یہ ہیں نسبت، یہ نصب ہیں بھائی. یہ کیا ہیں؟ نصب ہیں. تو یہ قدیم زمانے میں بھی اس طرح گاڑے جاتے تھے، مطلب اب تو ہے ہر ہر کلومیٹر پہ لگائے ہوتے ہیں، قدیم زمانے میں ایک ایک منزل یا چند میل، مخصوص میلوں کے بعد ایک پتھر گاڑا جاتا تھا، وہ ہے بھائی نصب. نصب اور ان پر کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، بس گزرنے والے گنتے جاتے تھے. مثلا ان کو پتا ہے پشاور یہاں سے 30 منزل دور ہے. کتنی منزل؟ فرض کرو، ویسے بتا رہا ہوں، یعنی ہر روز جو سفر انسان کرتا ہے وہ ہے ایک منزل. تو ہر منزل پہ انہوں نے ایک پتھر گاڑا ہوتا تھا اور سوار ان کو گنتا جاتا تھا، تو وہ 30 منزلیں ہیں. اب جس نے تیز جانا ہے وہ تیز گھوڑے پر جائے گا، وہ دن میں 1, 2, یا 3 منزلیں طے کر لے گا، تو اس کو پتا ہوگا اتنی منزلیں گزر گئیں اور اتنی منزلیں رہ گئیں. بھائی تو وہ ہے نصب. لیکن جو آج کل یہ پتھر گاڑے گئے ہیں، یہ وہ نصب نہیں. کیوں بھائی؟ ان کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو فاصلے کا پتہ چلتا ہے اس پتھر کے ذریعے یا اس کے اوپر لکھائی کے ذریعے. لکھائی، جب لکھائی کے ذریعے ہے تو یہ کون سی قسم ہو گئی؟ لکھا، یہ خطوط میں چلی گئی. لکھائی، لکھائی کے ذریعے دلالت ہو رہی ہے، تو یہ کون سی قسم ہوئی؟ یہ خطوط میں داخل ہو گئی، نصب میں داخل نہیں. تو قدیم زمانے میں اوپر لکھا نہیں ہوتا تھا، بس وہ گنتے تھے، بس وہ علامت ہوتی تھی کہ ایک منزل پوری ہو گئی، اگلی منزل پوری ہو گئی. تو وہ ہے نصب. بھائی نصب، تو یہ جو آج کل کے نشان ہے، اگر ان کی بھی لکھائی کے بغیر ان کو دیکھیں، پھر ہو سک پھر نصب بن جائیں گے. یہ نصب، کیونکہ ہر پتھر کے آنے پر پتہ لگ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر مزید طے ہو گیا، 1 کلومیٹر یا 1 میل مزید طے ہو گیا. تو یہ ہے نصب. اور چوتھی چیز ہے اشارات. اشارات، اشارات بھائی، جو ہم مختلف قسم کے اشارات مقرر کر لیتے ہیں، جیسے آج کل آسان ہے ٹریفک کے اشارے ہیں یا نہیں؟ ہاں اشارہ جلتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کب گاڑی روکنی ہے اور کب چلے. سرخ لائٹ جلے تو گاڑی روکنی ہے, سبز لائٹ جلے تو گاڑی چلانی ہے. یا جیسے ہم نے ہاں اور نہیں کا اشارہ مقرر کر رکھا ہے, ہم اوپر سے نیچے سر ہلائیں تو مانا کیا ہے؟ ہاں. اور اگر ہم دائیں بائیں سر ہلائیں تو مانا کیا ہے؟ نہیں. تو یہ ہیں اشارات. یا جیسے آپ نے آ کر میرے سے پوچھا زید کدھر ہے, تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا, تو آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو یہ سارے اشارات جو ہیں, دیکھو اس میں بھی دلالت غیر لفظیہ ہے, اشارے سے پتا چل رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے دوال اربع. خطوط سے کیا مراد؟ لکھائیاں. عقود سے کیا مراد؟ عقود الانامل, انگلیوں کے ذریعے جو عدد بتلایا کرتے تھے. اور یاد رکھیں پوری دنیا میں رائج تھا لیکن ہر علاقے والوں کا مختلف تھا. جیسے عربوں میں دائیں ہاتھ کے ذریعے اکائیاں اور دہائیاں بتاتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے ذریعے سینکڑے اور ہزار بتاتے ہیں. یورپ میں اس کا برعکس تھا, وہ الٹے ہاتھ کے ذریعے اکائیاں اور دہائیاں بتاتے تھے اور سیدھے ہاتھ کے ذریعے وہ سینکڑے اور ہزار بتایا کرتے تھے. اور پھر آج بھی یہ دنیا میں رائج ہیں. سٹاک ایکسچینج آپ نے سنا ہوگا, تجارت کا مرکز ہے جہاں کوئی خاص طریقے سے کوئی تجارت وغیرہ ہوتی ہے, سٹاک ایکسچینج. وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے جہاں حصوں وغیرہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے, تو وہاں بھی یہ رائج ہے لیکن ان کا اپنا الگ انداز ہے بھائی. وہ انگلیوں کے ذریعے فوراً اشارہ کر دیتے ہیں کوئی چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے یا کچھ, تو وہ بس انگلی کے ذریعے اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں بھائی. تو ہر تو مختلف دنیا کے اندر یہ مختلف طریقے رائج ہیں. تو عرب میں یہ طریقہ تھا. اور اس میں بھی پھر یاد رکھیں کہ اکائیوں میں مختلف کتابوں میں یہ طریقہ بیان ہوا, اکائیوں میں تو اتفاق ہے, اکائیاں سارے اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے میں نے بیان کی, یوں کو سینکڑے اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے میں نے بیان کی. سینکڑے الٹے ہاتھ میں آ گئے نا, جیسے اکائیاں ویسے ہی سینکڑے. تو اکائیاں اور سینکڑوں میں اتفاق ہے, دہائیوں میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض نے کس انداز میں دہائیاں بیان کی ہیں, بعض نے کسی اور انداز میں دہائیوں کے کچھ اشارے لکھے ہیں. بہرحال طریقہ اسی طرح تھا کہ یہ جو خنصر بنصر اور وسطی کے ذریعے اکائیاں بیان ہوتی تھیں اور سبابہ اور ابہام کے ذریعے دہائیاں بیان ہوتی تھیں. تو یہ کتابوں والوں نے مختلف لکھا ہے, دہائیوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے بھائی دہائیاں. تو بہرحال طریقہ یہی تھا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. یہ ہیں دوال اربعہ بھائی, دوال اربعہ. تو کہتے ہیں ودلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها, اور دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر. یہ کس کی قسم ہے؟ غیر لفظیہ وضعیہ, کیونکہ ان سب میں وضع ہے اور ان سب میں دلالت غیر لفظ کے ذریعے ہو رہی ہے. اچھا بھائی آگے دلالت مطابقی, تضمنی اور التزامی کا ذکر آ رہا ہے. چلیے یہ پھر اگلے سبق میں کر لیں گے. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.